بسم الله الرحمن الرحیم. مملکت سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور اوقاف اور دعوت و ارشاد کے شعبہ مطبوعات و نشر کا مرکز بسائیں خوشی و مسرت کے ساتھ یہ سوالات اور جوابات پیش کرتا ہے. عنوان ہے اہم دینی اسباق. یہ اسباق آپ کے لیے فضیلت مآب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے لکھے ہیں اور انہیں آپ کی خدمت میں.
اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہیں؟ احسان کیا ہے؟ نماز کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہیں؟ نماز کے کتنے واجبات ہیں اور وہ کیا ہے؟ میت کی تجہیز، تکفین اور نماز جنازہ کی تفصیلات کیا ہیں؟
یہ سوالات اور انہی جیسے دیگر سوالات کے جوابات اس کیسٹ میں دیے گئے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اپنی کتاب کے مقدمے میں کہتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلى اللہ وسلم علی عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد.
تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے اور انجام خیر متقیوں کے لیے ہے، اور درود نازل ہو اس کے بندے اور اس کے رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر. اما بعد، یہ مختصر باتیں دین اسلام کے ان امور سے متعلق ہیں جن کا تمام لوگوں کو علم ہونا ضروری ہے. اس کا نام میں نے
الدروس المهمة لعامة الأمة
رکھا، یعنی امت کے عام لوگوں کے لیے ضروری اسباق. اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور اسے میری طرف سے قبول کر لے. بے شک وہ بڑا سخی اور مہربان ہے.
ہمارا پہلا سوال، اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہے؟
اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ان میں سب سے پہلا اور اہم رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی ہے. اس کے معنی کی تشریح اور لا الہ الا اللہ کی شرائط کے ساتھ، اس کے معنی یہ ہے کہ لا الہ سے ان تمام چیزوں کی نفی مقصود ہے جس کی اللہ تعالی کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. الا اللہ سے اس بات کا اثبات ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ کی شرائط یہ ہے: ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو، ایسا یقین جو شک کے منافی ہو، ایسا اخلاص جو شرک کے منافی ہو، ایسی سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو، ایسی محبت جو بغض کے منافی ہو، ایسی تابعداری جو نافرمانی کے منافی ہو، ایسی اطاعت جو انکار کے منافی ہو. ان تمام چیزوں کا انکار جن کی اللہ تعالی کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ان 2 شعروں میں جمع کر دی گئی ہیں.
علم یقین و اخلاص و صدقك مع محبة و انقیاد و القبول لها و زید ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من الاشياء قد قلها.
علم اور یقین اور اخلاص اور سچائی اور اس کے ساتھ ساتھ محبت و اطاعت اور اس کی مقبولیت اور آٹھویں بات یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کا انکار کرو. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا مطلب ہے کہ آپ کی تصدیق کرنا ان تمام چیزوں کے بارے میں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے, اس میں ان کی اطاعت کرنا اور ان چیزوں سے باز رہنا جن سے آپ نے منع فرمایا ہے, اور اللہ کی اسی طرح عبادت کرنا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اسلام کے باقی ارکان یہ ہیں: نماز قائم کرنا, زکات دینا, رمضان کے روزے رکھنا, اور بشرط استطاعت بیت اللہ کا حج کرنا.
ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہیں؟
ارکان ایمان 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: ایمان لانا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, یوم آخرت پر, اور اس پر کہ اچھی یا بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے.
توحید کی کتنے قسمیں ہیں؟
توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت, یعنی صرف اللہ تعالی کو ہی اپنا رب ماننا. توحید الوہیت, یعنی اس کا اقرار کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید اسماء و صفات, یعنی اللہ تعالی کے لیے جو اسماء و صفات ہیں ان میں اسے یکتا ماننا. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے تصرف میں ساری چیزیں ہیں اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں, یہی لا الہ الا اللہ کے معنی ہے. اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز, روزہ اور دیگر تمام عبادتیں صرف اللہ تعالی کے لیے انجام دینا ضروری ہے, کسی دوسرے کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں. توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے وہ تمام اسماء اور صفات جو قرآن کریم اور حدیثوں میں وارد ہیں ان پر ایمان لایا جائے, انہیں صرف اللہ کے لیے اس کے شایان شان ثابت کیا جائے, جس سے نہ تو تحریف لازم ہو, نہ وہ صفت معطل ہو, نہ کسی مخلوق سے تشبیہ پائی جائے, نہ اس کا کوئی خاکہ بنے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
کہو وہ اللہ ہے یکتا, اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. نیز اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر.
ترجمہ: کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. بعض اہل علم نے توحید کی صرف 2 قسمیں بیان کی ہیں, اور توحید اسماء و صفات کو توحید ربوبیت میں داخل کر دیا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ ہر 2 تقسیم میں مقصود واضح ہے. شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک اکبر, شرک اصغر, شرک خفی. شرک اکبر وہ ہے جس کی وجہ سے عمل صالح ضائع ہو جاتا ہے اور بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
ترجمہ: اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
ترجمہ: مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، ذرا حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. جو شخص اس حال میں مر گیا اس کی بخشش نہ ہوگی اور جنت اس پر حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا قول ہے
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
ترجمہ: اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار.
ترجمہ: جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اسی طرح مردوں اور بتوں کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا اور فریاد کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز کرنا اور ان کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی شرک اکبر میں شامل ہے. شرک اصغر وہ ہے جسے قرآن و حدیث کے نصوص میں شرک کہا گیا ہے، مگر وہ شرک کے اکبر کی قبیل سے نہیں ہے، جیسے کہ بعض کاموں میں ریا و نمود، اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، یا یہ کہنا جو اللہ چاہے اور فنا چاہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فسئل عنہ فقال الریا.
میں تم پر جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. تو آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ریا ہے. اسے امام احمد، طبرانی اور بیہقی نے محمود بن لبید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند جید روایت کیا ہے، اور طبرانی ہی نے اس کو متعدد قابل قبول سندوں سے محمود بن لبید سے، اور انہوں نے رافع بن خدیج سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے
من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک،
جس نے اللہ تعالی کے سوا کسی چیز کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. اس کو امام احمد نے صحیح سند سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور اسی کو ابو داؤد و ترمذی نے صحیح سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا
من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک،
جس نے اللہ تعالی کے سوا کسی کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
یہ نہ کہو جو اللہ تعالی چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یہ کہو جو اللہ تعالی چاہے پھر فلاں چاہے. اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. شرک اصغر نہ تو ارتداد کا سبب بنتا ہے اور نہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا سبب بنتا ہے، البتہ یہ کمال توحید کے منافی ہے جو کہ واجب ہے. شرک خفی، وہ شرک کی تیسری قسم ہے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے:
الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه.
کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کے بارے میں تم پر مسیح و دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا: شرک خفی وہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی نماز بہت اچھی طرح سے ادا کرے، اس لیے کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. امام احمد نے اسے اپنی مسند میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرک کی صرف دو قسمیں قرار دی جائیں: شرک اکبر اور شرک اصغر، اور شرک خفی ان دونوں میں مشترک ہے. شرک اکبر خفی کی مثال منافقوں کا شرک ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے باطل عقائد کو چھپائے رکھتے تھے اور ریاکاری سے اور اپنی جان کے ڈر سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے. شرک خفی اصغر کی مثال ریاکاری ہے، جیسا کہ محمود بن لبید انصاری کی گزری ہوئی حدیث میں اور ابو سعید کی حدیث میں اس کا بیان آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہی بہترین توفیق دینے والا ہے.
احسان کیا ہے؟
احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ جانو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے.
قرآن کریم کی کن سورتوں کی تعلیم ضروری طور پر دی جائے؟
سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی سورتوں، مثلا سورہ الزلزال تا سورہ الناس میں سے جو ممکن ہو ان سورتوں کی صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ تعلیم دینا، یاد کرانا اور ان کے معنی کی تشریح کر کے سمجھانا.
نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟
نماز کی شرائط نو ہیں: اسلام، عقل، شعور، باطہارت ہونا، نجاست کا زائل کرنا، شرمگاہ کا چھپانا، وقت کا داخل ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور نیت کرنا.
نماز کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہیں؟
نماز کے 14 ارکان ہیں: قدرت ہو تو کھڑے ہونا، تکبیر تحریمہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، رکوع، رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہونا، کوما، ساتوں اعضا پر سجدہ کرنا، سجدے سے پوری طرح اٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، آخری تشہد، آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا، قعدہ اخیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، دائیں بائیں سلام پھیرنا۔
نماز کے کتنے واجبات ہیں اور وہ کیا ہیں؟
نماز کے واجبات 8 ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ بقیہ ساری تکبیرات امام اور منفرد کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، ربنا ولک الحمد کہنا، خواہ امام ہو خواہ مقتدی یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنا، دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلا تشہد، التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔
تشہد کیا ہے؟
تشہد یہ ہے،
التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله۔
تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، یا تمام ادب و تعظیم کے کلمات، ہماری نمازیں اور تمام صدقات اللہ کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، وہ یہ ہے،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
يا الله، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، تو حمد و ستائش کے لائق اور بزرگی والا ہے، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، بلا شبہ تو حمد و ستائش کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ پھر قعدہ اخیرہ میں قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب اور موت و حیات کے فتنوں اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرے، پھر جو دعا چاہے پڑھے، خصوصاً ماسورہ دعائیں، مثلاً
اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی إنك أنت الغفور الرحيم.
اے اللہ، اپنا ذکر کرنے اور اپنا شکر ادا کرنے اور اچھی طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما. اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. تو میرے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے بخش دے اور میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. بلا شبہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
نماز کی سنتیں کیا ہیں؟
نماز کی بعض سنتیں یہ ہیں: دعا، استفتاح، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا. حالت قیام میں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھے اور رکوع کے بعد اٹھے تو اسی طرح کرے. تکبیر تحریمہ اور رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد اور تین یا چار رکعتوں والی نماز میں قعدۂ اولا سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے اسی طرح دونوں ہاتھ مونڈھے یا کان تک اٹھانا کہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں. رکوع اور سجدے میں ایک سے زائد مرتبہ تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی پڑھنا. رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد ادا مرتبہ رب اغفر لی پڑھنا. رکوع میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا. سجدے میں دونوں بازوؤں کو پہلو سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو کوہنیوں سے علیحدہ رکھنا. سجدے میں دونوں کوہنیوں کو زمین سے اٹھائے رکھنا. قعدۂ اولی میں اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو بائیں پیر کو بچھا لے اور اس پر بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑے رکھے. تین اور چار رکعت والی نماز ہو تو قاعدہ اخیرہ میں توڑ کرنا، یعنی اپنے سرین پر بیٹھنا، اپنے بائیں پیر کو داہنے پیر کے نیچے کر لینا اور داہنے کو کھڑا رکھے. پہلے اور دوسرے قعدہ میں تحیہ پڑھتے ہوئے اخیر تک شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور دعا کے وقت اس کا ہلانا. قعدۂ اولی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور آل ابراہیم پر رحمت و برکت کی دعا کرنا. قعدۂ اخیرہ میں دعا کرنا. فجر، جمعہ، عید الفطر، بقر عید، استسقاء کی نمازوں میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں جہری قراءت کرنا. ظہر، عصر میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی آخری دونوں رکعتوں میں سری قراءت کرنا. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھنا. نماز کی مذکورہ سنتوں کے علاوہ بقیہ سنن کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مثلا نمازی کا رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد سے زیادہ پڑھنا. یہ امام، مقتدی اور تنہا نماز پڑھنے والے سب کے لیے سنت ہے. اور اسی طرح رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر اس طرح رکھنا کہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں.
نماز کن باتوں سے باطل ہوتی ہے؟
نماز کو باطل کر دینے والے امور آٹھ ہیں: جان بوجھ کر عمدن بات کرنا، بھول کر یا ناواقفیت کی بنا پر بات کر لی تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. ہنسنا، کھانا، پینا، شطر کا کھلا ہوا ہونا، قبلہ رخ سے بہت زیادہ ہٹ جانا، نماز میں مسلسل غیر ضروری حرکت کرنا، طہارت و پاکی کا ختم ہو جانا،
وضو کی شرائط کیا ہیں؟
وضو کی 10 شرطیں ہیں: مسلم ہونا، عقل کا ہونا، شعور کا ہونا، نیت کرنا، وضو کے اختتام تک نیت کا باقی رہنا، وضو کو واجب کر دینے والی چیزوں کا نہ ہونا، وضو سے پہلے پانی یا ڈھیلے سے استنجا کرنا، پانی کا پاک اور اس سے وضو کا جائز ہونا، ان چیزوں کو دور کرنا جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکتی ہوں، نماز کا وقت ہونا، اس کے لیے جس کا وضو برقرار نہ رہتا ہو.
وضو کے کتنے فرائض ہیں؟
وضو کے فرائض 6 ہیں: چہرے کا دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اسی میں شامل ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تمام سر اور کانوں کا مسح کرنا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، وضو کے اعضاء کا یکے بعد دیگرے بلا فصل دھونا. مستحب یہ ہے کہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کو 3-3 بار دھویا جائے، اسی طرح 3 بار کلی کرنا اور ناک میں 3 بار پانی ڈالنا بھی مستحب ہے، اگرچہ فرض صرف 1 بار کا دھونا ہے. صحیح احادیث کے مطابق سر کے مسح کی تکرار مستحب نہیں.
وضو کن باتوں سے ٹوٹتا ہے؟
وضو کو توڑ دینے والی چیزیں 6 ہیں: پیشاب یا پہانے کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، جسم سے کسی بھی نجس چیز کا نکلنا، نیند یا کسی وجہ سے ہوش و حواس کا ختم ہو جانا، اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو بغیر کسی حائل پردے کے چھونا، اونٹ کا گوشت کھانا، مستد ہو جانا. اللہ تعالی ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. ایک اہم تنبیہ: میت کو غسل دینے سے صحیح قول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہی اکثر اہل علم کا مسلک ہے، لیکن اگر غسل دینے والے کا ہاتھ میت کی شرمگاہ پر بغیر کسی حائل کے پڑ گیا تو اس پر وضو واجب ہو جائے گا. ویسے بھی غسل دینے والے پر واجب ہے کہ وہ میت کی شرمگاہ بغیر کسی حائل کے نہ چھوئے. اسی طرح عورت بیوی کو چھونے سے وضو قطعاً نہیں ٹوٹتا، خواہ یہ چھونا شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے، یہی زیادہ صحیح قول ہے، الا یہ کہ انزال ہو جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا بوسہ دیا اور دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی. سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی آیتوں: او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھو لیا ہے، سے مراد علماء کے صحیح قول کے مطابق جماع یعنی مباشرت ہے، اور یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سلف و خلف کی ایک جماعت کا بھی قول ہے. واللہ ولی التوفیق.
مسلمانوں کو کن شرعی اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے؟
تمام مسلمانوں کا شرعی اخلاق سے آراستہ ہونا، مثلا سچائی، امانتداری، پاک دامنی، شرم و حیا، بہادری، سخاوت، وفاداری، اللہ تعالی کی حرام کردہ تمام چیزوں سے دوری، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسب استطاعت ضرورت مندوں کی امداد و اعانت، اور اس کے علاوہ وہ تمام اخلاق حسنہ جن کا قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں ذکر ہے اور ان کی تلقین کی گئی ہے.
وہ اسلامی آداب کیا ہیں جن کی مسلمانوں کو پابندی کرنی چاہیے؟
مثلا سلام کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، داہنے ہاتھ سے کھانا و پینا، کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، کام ختم کرنے پر الحمدللہ کہنا، چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا، اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہنا، مسجد اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور اس سے نکلتے وقت اور سفر کے وقت والدین اور رشتہ داروں، پڑوسیوں اور بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، شادی اور نو مولود کی مبارکباد دینے میں، مصیبت کے وقت تعزیت کرنے میں، اور اس کے علاوہ کپڑے اور جوتے پہننے اور اتارنے میں اسلامی آداب کی رعایت کرنا.
وہ کون سے گناہ ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا اور بچانا چاہیے؟
شرک اور گناہوں سے بچنا اور بچانا انہی میں ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، جو یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا یا کرانا، کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا، مومنوں پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانا. اسی طرح گناہوں میں یہ بھی شامل ہیں: والدین کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر زیادتی کرنا، نشہ آور چیزوں کا استعمال، جوا کھیلنا، اور اس کے علاوہ غیبت و چغلی اور دیگر امور جن سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے.
میت کی تجہیز، تکفین اور نماز جنازہ کی تفصیلات کیا ہیں؟
میت کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کی تفصیل درجے سے ہے. جب مریض پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اس حدیث میں موتا سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں. جب کسی کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے. مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے، البتہ جو جنگ میں شہید ہوا ہو اس کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ اسے اسی لباس میں دفن کر دیا جائے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہداء کو نہ غسل دیا اور نہ ان پر نماز جنازہ پڑھی. میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ کو ڈھانک دیا جائے، میت کو تھوڑا اٹھایا جائے اور اس کا پیٹ آہستہ سے دبایا جائے، پھر غسل دینے والا کپڑے کا ٹکڑا یا اس جیسی چیز کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے اور اس سے اسے صاف کرے، پھر اسے نماز کے وضو کی طرح وضو کرائے، پھر اس کا سر اور داڑھی بیری کے پتوں والے پانی یا اس جیسی چیز سے دھوئے، پھر اس کا دایاں پہلو پھر بایاں پہلو دھوئے، اسی طرح اس کو دوسری بار اور تیسری بار غسل دے، ہر مرتبہ اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ پر پھیرے، اگر کوئی چیز پیٹ سے نکلے تو اسے دھو دے، پھر اس جگہ کو روئی یا کسی چیز سے بند کر دے، اگر نہ رکے تو گرم مٹی یا جدید طبی سامان مثلاً ٹیپ وغیرہ سے بند کر دے، میت کو دوبارہ وضو کرائے، اگر تین بار میں صفائی نہ ہو سکے تو پانچ بار یا سات بار غسل دے، پھر اسے کسی کپڑے سے سکھا دیا جائے اور اس کے بغلوں اور سجدوں کی جگہوں پر خوشبو لگا دی جائے، اور اگر اس کے پورے جسم میں خوشبو لگا دی جائے تو بہتر ہے، اس کے کفن کو خوشبو سے دھونی دی جائے، اگر اس کے مونچھ اور ناخن بڑے ہوں تو کاٹ دیا جائے، اور اگر چھوڑ دیا گیا تو بھی کوئی حرج نہیں، اور بال میں کنگھی نہ کی جائے، بغل اور ناف کا بال نہ کاٹا جائے اور نہ ختنہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور عورت کے بال کی تین چوٹیاں بنا دی جائیں، پھر ان کو پیچھے لٹکا دیا جائے، افضل یہ ہے کہ میت کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے جو قمیض اور عمامہ نہ ہوں، میت کو اس کے اندر لپیٹ دیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، اور اگر قمیض تہبند اور چادر میں کفن دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے، قمیض تہبند دوپٹہ اور دو چادر، نابالغ بچے کو ایک سے تین تک کفن دیا جائے، اور چھوٹی بچی کو ایک قمیض اور دو چادر میں کفن دیا جائے، ویسے کفن میں سب کے لیے واجب صرف ایک کپڑا ہے جو میت کو اچھی طرح سے ڈھک دے، اگر میت حالت احرام میں ہو تو اس کو بیری کے پانی سے غسل دیا جائے اور اس کے تہبند اور چادر میں کفن دیا جائے، اس کے علاوہ بھی کفن دیا جا سکتا ہے، اس کے سر اور چہرے کو نہ ڈھکا جائے اور نہ خوشبو لگائی جائے، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے، اگر محرم عورت ہو تو وہ دیگر عورتوں ہی کی طرح کفنائی جائے گی، لیکن نہ اس کو خوشبو لگائی جائے گی اور نہ اس کا چہرہ نقاب سے اور نہ اس کا ہاتھ دستانے سے چھپایا جائے گا، لیکن اس کا چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے کفن سے ڈھانک دیے جائیں گے جیسا کہ عورت کی تکفین کے بیان میں گزر چکا ہے، مرد کو غسل دینے اور اس پر نماز جنازہ پڑھنے اور اسے دفن کرنے کا سب سے زیادہ حق اس شخص کو ہے جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہو، پھر باپ، پھر دادا، پھر اس کے لڑکے، پھر دادیالی رشتہ داروں میں جو زیادہ قریبی ہو، عورت کو غسل دینے کی سب سے زیادہ حقدار وہ عورت ہے جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہو، پھر اس کی ماں، پھر اس کی دادی، پھر رشتہ دار عورتوں میں جو سب سے زیادہ قریب ہو، میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو غسل دے سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار تکبیریں کہی جائیں. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے, اور اگر اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت یا ایک دو آیتیں پڑھ لے تو بہتر ہے. جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح حدیث میں مروی ہے, پھر دوسری تکبیر کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, جس طرح نماز کے اندر تشہد میں درود پڑھتے ہیں. پھر تیسری تکبیر کہے اور یہ پڑھے,
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا, اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله, وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار, وافتح له في قبره ونور له فيه, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
اے اللہ, ہمارے زندوں کو اور مردوں کو, حاضر کو اور غائب کو, چھوٹوں کو اور بڑوں کو, مردوں کو اور عورتوں کو, سب کو بخش دے. اے اللہ, ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ تو اسے اسلام پر زندہ رکھ, اور جسے تو وفات دے تو اسے ایمان پر وفات دے. اے اللہ, اس میت کو بخش دے, اس پر رحم فرما, اسے عافیت میں رکھ اور اسے معاف کر دے, اس کے ٹھکانے کو باعزت بنا, اس کی داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ کر, اور اسے پانی, برف اور اولوں سے دھو دے, اور اسے گناہوں اور خطاؤں سے ایسا پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے, اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما, اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما, اسے جنت میں داخل کر, اور اسے قبر کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ میں رکھ, اور اس کی قبر کو کشادہ کر, اور اسے منور فرما. اے اللہ, ہمیں اس کے اجر میں شامل فرما, اور اس کے بعد ہمیں گمراہی سے بچا. پھر چوتھی تکبیر کہے اور دائیں جانب ایک سلام پھیرے. مستحب یہ ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرے. اگر میت عورت ہو تو اللہم اغفر لہا کہے, یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال کرے, اور اگر جنازے دو ہوں تو اللہم اغفر لہما کہے, تثنیہ کا صیغہ استعمال کرے, اور اگر جنازے دو سے زیادہ ہوں تو اللہم اغفر لہم کہے, یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرے, اور اگر بچے کا جنازہ ہو تو مغفرت کی دعا کے بجائے یہ کہے,
اللهم اجعله فرحا وذكرا لوالديه وشفيعا مجابا, اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما, والحقه بصالح سلف المؤمنين, واجعله في كفاله ابراهيم عليه السلام, وقه برحمتك عذاب الجحيم.
اے اللہ اسے اس کے والدین کے لیے اول دستو ذخیرہ آخرت اور ایسا سفارشی بنا دے جس کی سفارش قبول کی جائے. اے اللہ اس کے ذریعے ان دونوں کے اعمال خیر کا پلہ بھاری کر دے اور اس کے ذریعے ان دونوں کو بڑا اجر عطا فرما اور اسے نیک مؤمنوں سے ملا دے اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں شامل فرما اور اسے اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے بچا. سنت یہ ہے کہ امام مرد کے سر کے مقابل اور عورت کی کمر کے مقابل میں کھڑا ہو اور اگر ایک ساتھ کئی جنازے جمع ہو جائیں تو مرد کو امام کے قریب اور عورت کو قبلے کی طرف رکھا جائے اور اگر ان میں بچے بھی ہوں تو بچے کو عورت سے پہلے پھر عورت کو پھر بچی کو رکھا جائے. بچے کا سر مرد کے سر کے مقابل ہو اور عورت کی کمر مرد کے سر کے مقابل ہو, اسی طرح بچی کا سر عورت کے سر کے مقابل ہو اور اس کی کمر مرد کی کمر کے مقابل ہو. نماز جنازہ ادا کرنے والے تمام لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں. اگر کوئی امام کے پیچھے جگہ نہ پائے تو امام کی دائیں طرف کھڑا ہو جائے. میت کے دفن کرنے کا طریقہ, بہتر یہ ہے کہ آدمی کی کمر کے برابر قبر گہری کی جائے اور قبلے کی طرف اس میں لحد بغلی کھودی جائے. میت کو قبر میں اس کے دائیں پہلو پر رکھا جائے اور کفن کی گرہیں کھول دی جائیں اور اس کو نکالا نہ جائے بلکہ اسی طرح چھوڑ دیا جائے. میت کے چہرے کو کھولا نہ جائے خواہ مرد ہو یا عورت, پھر اسے کچی اینٹوں سے بند کر دیا جائے اور اس پر گیلی مٹی لگا دی جائے تاکہ اپنی جگہ جم جائے اور مٹی سے بچاؤ ہو, اور اگر کچی اینٹ میسر نہ ہو تو تختی یا پتھر یا لکڑی لگا دی جائے تاکہ مٹی گرنے سے محفوظ رہے, پھر قبر پر مٹی ڈالی جائے. اس وقت یہ کہنا مستحب ہے, بسم اللہ وعلى ملة رسول اللہ. قبر ایک بالش کے برابر اونچی کی جائے, اگر کنکر میں سر تو اس پر ڈال دیا جائے اور پانی چھڑک دیا جائے. دفن کرنے والوں کو چاہیے کہ قبر کے پاس کھڑے ہوں اور میت کے لیے دعا کریں, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے سے جب فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے,
استغفروا لأبيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يتكلم.
اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی چاہو, اس لیے کہ اب اس سے سوال جواب ہوگا. جس شخص نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ تدفین کے بعد نماز پڑھ لے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے, لیکن ایسا کرنا ایک مہینے کے اندر ہو. اگر ایک مہینے سے مدت تجاوز کر چکی ہے تو نماز جنازہ قبر پر پڑھنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے میت کے دفن کرنے کے ایک مہینے کے بعد کسی قبر پر نماز پڑھی ہو. میت کے گھر والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کھانا تیار کریں. مشہور جلیل القدر صحابی جریر بن عبداللہ البجلی سے روایت ہے کہ
كنا نعود الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة.
میت کو دفن کرنے کے بعد میت والوں کے یہاں جمع ہونے اور کھانا تیار کرنے کو ہم نوحہ کرنے میں شمار کرتے تھے. اسے امام احمد نے بسند حسن روایت کیا ہے. خود اپنے لیے یا اپنے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنے میں حرج نہیں ہے. رشتے داروں اور پڑوسیوں کو میت والوں کے لیے کھانا تیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر بن ابی طالب کی شام میں موت کی خبر پہنچی تو آپ نے گھر والوں کو حکم دیا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کریں اور کہا،
انہم اتاہم ما یشغلہم،
انہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس نے انہیں بے خود کر دیا ہے. البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ میت کے گھر والے اپنے یہاں آئے ہوئے کھانے میں اپنے پڑوسیوں کو شریک کر لیں، اور ہمارے علم کے مطابق اس کے لیے شریعت میں وقت کی تحدید نہیں ہے. کسی عورت کے لیے میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، البتہ اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ضروری ہے. لیکن اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت ولادت تک ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. مگر مرد کے لیے اپنے کسی رشتہ دار وغیرہ کے مرنے پر سوگ منانا جائز نہیں. مردوں کو اہل قبور کے لیے دعا کرنے اور ان کے لیے رحمت کی درخواست کرنے اور موت اور اس کے بعد کے احوال کو یاد کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً قبرستان جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
زور القبور فإنها تذكركم الآخرة،
قبر کی زیارت کرو اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھایا کرتے تھے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ کہو،
السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَخِرِينَ.
اے اس دیار کے مؤمنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرے جو ہم میں سے آگے جا چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان سب پر. عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اس لیے بھی کہ ان کے وہاں جانے میں فتنے کا اندیشہ ہے اور ان کے اندر صبر بھی کم ہوتا ہے. اسی طرح عورتوں کو جنازے کے پیچھے قبرستان تک جانا بھی منع ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی اس سے منع فرمایا ہے. البتہ میت پر مسجد یا عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.